الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره او كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو روحانی نعمتوں میں ایمان کے بعد نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دی، اور الحمدللہ فجر کی نماز باجماعت مل گئی. اس وقت بزرگوں نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ فجر کے بعد کا وقت جو ہے یہ قدرتی طور پہ ایسا روحانی اور ایسا عجیب وقت ہوتا ہے کہ نمازیوں کا یہ جی چاہتا ہے کہ کوئی اللہ اور رسول کی بات ہمارے کان میں پڑ جائے. ویسے بھی فجر کی نماز میں آپ نے دیکھا کہ طوال مفصل لمبی صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں. یہ اس لیے بھی ہے کہ فجر کا وقت ہی ایسا ہے کہ اس وقت میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا اور نمازیوں کا جی چاہتا ہے کہ لمبی تلاوت ہو، بلکہ اس وقت میں عرش اور فرش کے جو ملائکہ ہیں وہ بھی تلاوت قرآن کو سنتے ہیں. تو اس وقت میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اور آپ کی تمام تعلیمات کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ساتھ بندوں کو ملانا چاہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب لائیں، ان سے جوڑیں. یہی وجہ ہے کہ اس دین کا مزاج دلوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. دلوں میں رنجشیں ڈالنا اور شبہات پیدا کرنا اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے اسلام کا نہ مزاج ہے نہ اسلام کی کوئی تعلیم ہے، اور یہ دین کی خدمت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب العین اور آپ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں، اللہ کے قریب لائیں. اکبر الہ آبادی مرحوم کا نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ میرا جو پورا کلام ہے اپنا، ان کا جو کلام تھا اکبر الہ آبادی کا، انہوں نے اپنے کلام کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اتنا بڑا ضخیم کلام آپ اگر اس کو ایک ہی جملے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے کلام میں کیا کہا ہے، میرا مقصد کیا ہے. فرمایا کہ میرا ہر ایک سخن اسی مطلب کے ساتھ ہے، میرا ہر ایک سخن اسی مطلب کے ساتھ ہے، کم ہے خدا کے ساتھ، خدا سب کے ساتھ ہے. میں نے اپنے کلام میں یہ رونا رویا ہے امت کے سامنے کہ بھائی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے اور تم اللہ میاں کے ساتھ نہیں ہو. تو اگر اکبر کے کلام کی یہ شان ہو سکتی ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی تعلیمات کا کتنا اونچا مقام ہے. آپ نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، جہنم ڈھک دی گئی ہے شہوات نفسانیہ سے. وحجبت الجنۃ بالمکارہ، اور جنت ڈھک دی گئی ہے تکلیفوں اور مشقتوں اور گویا کہ مصیبتوں سے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں آپ کو اللہ اور رسول کا کلام اگر سننے کا موقع مل جائے تو واقعی اس کو بلا وجہ چھوڑ کے جانا مناسب نہیں ہے. ایسی عجیب و غریب بات ہمیں اور آپ کو بتائی ہے، فرمایا کہ جنت اور جہنم، ایک تو یہ ہے کہ جنت اور جہنم ظاہر ہے کہ یہ آخرت کے دو مقام ہیں، دنیا کے نہیں. پھر جنت اور جہنم جو ہے نہ صرف اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا کے ہر مذہب والے کے سامنے اس کا تصور ہے. وہ چاہے جنت کو نہ مانے اور جہنم کو نہ مانے، ایمان نہ لائے، لیکن آپ کسی بھی غیر مسلم سے پوچھ لیجئے کہ میاں مرنا تو ہے، مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم؟ جو ان کے یہاں تصور ہے، ہندو، عیسائی، یہودی تو خیر کہتے ہیں کہ جنت تو ہے ہی، ہماری کسی کی ہے ہی نہیں. لیکن دنیا کا کوئی مذہب والا ہو، مسلمان بھی ہو تو فاسق اور فاجر، شرابی اور زانی بھی ہو، جب آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی جنت چاہتے ہو یا جہنم، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے نہیں صاحب میں تو جہنم میں جاؤں. وہ مشہور ہے کہ ایک تاجر تھے، اور تاجروں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک آپ بھی تاجر ہیں، اللہ اور اللہ کے گویا دین پر چلنے والے، آپ کے اوپر تو یہ آیت صادق آتی ہے، فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. ان تاجروں کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو تجارت بھی کرتے ہیں اور اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، ذکر اللہ بھی، نماز بھی، زکات کی ادائیگی بھی. تو وہ تاجر جو تھے وہ کچھ ہٹے ہوئے تھے، تو ان سے کسی، ان کا ایک واقعہ لطیفے کے طور پہ مشہور ہے کہ جب اللہ میاں کے سامنے ان کا حساب کتاب آیا تو اللہ میاں نے فرمایا بھئی تمہارا ثواب اور تمہارا جو گناہ ہے دونوں برابر ہیں، اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کہاں جانا چاہتے ہو، گناہ بھی اور ثواب بھی. تو یہ سنا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ مجھے تو جنت اور جہنم کا پتہ نہیں ہے، باقی دو پیسے کا جہاں فائدہ ہو وہیں پہنچا دیجیے. آپ نے دیکھا کہ اتنی ان پہ تجارت سوار تھی کاروبار کے، جنت اور جہنم کے وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو دو پیسے کا فائدہ چاہیے. بازے وہ ایک شاعر کا واقعہ مشہور ہے کہ اس کی بیوی نماز پڑھتی تھی، بہت نمازی تھی، تو یہ نماز وماز نہیں پڑھتا تھا، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تو پتہ نہیں تو نمازیں کیوں پڑھتی ہے، بھائی میں غریب آدمی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نمازیں پڑھتی ہے اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی غریب رہے گی، آخرت میں بھی غریب رہے گی، کیونکہ غریب جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اسی لیے میں نمازیں پڑھتی ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اصل میں اس لیے بھی نہیں پڑھتا، میں سوچتا ہوں دنیا میں فقر و فاقہ اور غریبی آئی ہے، بھائی جہنم میں جائیں گے تو فرعون اور قارون سے تو ملاقات ہوگی، دنیا میں دولت نہ ملے تو ان مالداروں سے تو ملنا ہوگا. خیر بات لمبی ہو جائے گی، جنت اور جہنم کا تصور ہر ایک کے سامنے، اور کوئی جنت سے انکار نہیں کرتا، جہنم سے سب پناہ مانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ صرف آرزو اور تمناؤں سے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا. اگر آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ ملتا تو کسی عربی کے شاعر نے کہا ہے، اس نے کہا کہ فرمایا کہ لو کانا ھذا العلم یدرک بالمنا، لو کانا ھذا العلم یدرک بالمنا. اور فرمایا کہ وہ دنیا میں اگر علم کی دولت آرزوؤں اور تمناؤں سے مل جاتی تو فرمایا کہ دنیا میں ایک بھی جاہل نہ رہتا، سب عالم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا یہ آرزو اور تمنا کی چیز نہیں ہے، بلکہ آرزو اور تمنا کے ساتھ اس کے لیے کوشش بھی کی جائے، محنت بھی کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکیمانہ انداز میں یہ بات فرمائی ہے، فرمایا میاں یہ سمجھنا کہ اللہ میاں نے جنت میں بھیج دیا اور اللہ میاں نے جہنم میں ڈال دیا، یہ طریقہ اللہ کا نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کہ دنیا کے قیام میں اللہ نے جنت اور جہنم کا یہ انتظام کیا ہے آخرت کے لیے، کہ جنت کو تو تکلیفوں اور مصیبتوں سے ڈھگ دیا اور جہنم کو نفسانی شہوتوں سے ڈھگ دیا۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈے اور گرم پانی کے پتیلے رکھے ہوں اور جا کے کوئی کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو کوئی یہ کہے گا کہ یہاں کھولتا ہوا پانی کس نے رکھا تھا؟ بھائی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ بھاپ اٹھ رہی ہے، یہ گرم پانی ہے۔ اور اگر کوئی ٹھنڈے میں ڈال دے تو بہرحال ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، گرم گرم ہے۔ تو اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کو ڈھک دیا ہے ان دو چیزوں سے، فرمایا کہ جو جنت میں جا رہا ہے اس نے اصل میں جنت کا وہ جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا، اور وہ جنت جس چیز سے ڈھکی ہوئی تھی وہ اس نے اس لیے حاصل کر لی۔ فرمایا کہ جہنم کا پردہ کس طرح اٹھتا ہے؟ جب انسان اپنی نفسانی شہوتوں میں لذتوں کے اندر آتا ہے اور اللہ اور رسول کو اور آخرت کی نعمتوں کو بھلا کے وہ چند روزہ یہ جو مزے لوٹتا ہے، فرمایا کہ یہ دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کے مزوں میں آنے کے بعد شیطانی خیالات، شیطانی عمل اور جتنی بھی گویا نفسانی شہوات، یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو کسی نے اختیار کیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے خود جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تعالی نے اسے جہنم میں نہیں بھیجا، یہ تو خود گیا اور جا کے اس نے وہ پردہ ہٹا کے اپنے آپ کو داخل کر لیا۔ اور فرمایا کہ اگر جنت میں جانے والا اس کا نصاب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تکلیفیں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل، فرمایا کہ دنیا میں اگر اس طرح تم نے وقت گزار دیا، یہ مطلب نہیں کہ اوپر سے اپنے کو کوئی گرا دے، یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کا دروازہ چھوڑ کے کھڑکیوں سے گھر میں داخل ہونا شروع کر دے کہ صاحب اس میں مجاہدہ زیادہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر بتائی ہیں، یہ نیکیاں نہیں ہیں۔ سردیوں میں پیر پھٹ رہے ہیں اور غار کھلے ہوئے ہیں لیکن کہتے ہیں ویسلین نہیں لگائیں گے، صاحب یہ علمیہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کب کہا علمیہ نے کہ اپنے آپ کو فنا کر لو اور ختم کر دو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرض اور بیماری آئے تو اس کا علاج کرو، اس لیے کہ علاج کرنا لازمی اور ضروری ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ تقویٰ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تکلیفوں کے معنی یہ ہیں کہ جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ آپ ان کو برداشت کریں۔ فرمایا کہ جب ان تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو آپ برداشت کریں، اور یاد رکھیے، بس میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، تکلیفیں زیادہ ہیں اور مزے کم ہیں۔ اس دنیا میں تکلیف زیادہ ہے۔ کسی عارف نے یہ بات اس طرح سمجھائی ہے، فرمایا کہ بطن مادر ہی سے جب پیدا ہوا تکلیف سے، بطن مادر ہی سے جب پیدا ہوا تکلیف سے، یا کہاں راحت کے تو کرتا ہے راحت کی طلب، فرمایا انسان تو آتے ہی دنیا میں چیختا چلاتا ہے، اور چیخنا چلانا جو ہے یہ کوئی مزیداری کی دلیل نہیں ہے، مزے سے تو کوئی بھی نہیں چیختا. فرمایا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کے گھر میں داخل ہوتے ہی تکلیفیں شروع ہو گئیں. تو جس گھر کے دروازے پہ تمہیں تکلیف ہوئی اور تم نے چیخ ماری ہے، تو اب کیا سمجھتے ہو اندر جا کے تمہیں راحتیں ملیں اور تکلیفیں ملیں؟ تکلیفیں زیادہ ہیں. تو بہرحال تکلیفوں کو برداشت کرنا اللہ کے لیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جو ہے شریعت کا تقاضا نہیں ہے. آپ اپنی حفاظت کریں، جسم کی بھی بدن کی بھی، اپنے گویا اور جس طرح اہل و عیال کی، ان حفاظتوں کا نام جو ہے یہ گویا کوئی ایسی بات نہیں. لیکن فرمایا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں از خود ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، وہ خود کشی ہے. یہی وجہ ہے ان لنفسک علیک حقا ولعینک، اور پوری تفصیل ہے، ولزوجک حقا. فرمایا کہ اگر عبادتیں بھی کرنی ہیں تو یہ تو دیکھ لو کہ اب جسم اور بدن نے ساتھ چھوڑ دیا کہ یہ چلے جا رہے ہیں. اگر تمہیں مجاہدہ ہی کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو یہ بھی دیکھ لینا بیوی کا حق نہ مارا جائے، بچوں کا حق نہ مارا جائے، اور تمہارا اپنی جان کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب تم کام کرو گے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور یہ تکلیفیں جو ہیں یہ جنت کے لیے دروازہ کھول دیں گی. خواجہ صاحب کا ایک شعر جو ہے انہوں نے پورے اس عنوان کو سمیٹ لیا. انہوں نے فرمایا کہ عیش ہے، عزت ہے، موٹر کار ہے، عیش ہے، عزت ہے، موٹر کار ہے، اور اس دنیا میں کیا درکار ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی ہوں نصیب، اے خدا تیری بڑی سرکار ہے. میرے دوستو اور بزرگو، یہ اگر عارضی تکلیفیں اور فجر میں ہمارا بھی سب کا جی چاہتا ہے کہ بھئی کون گرم گرم بستر کو چھوڑے. مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے والد محترم کے ساتھ اسٹیج پر آتے تھے اور ان کا ساتھ نصیب ہوا ہے. میرے والد فرماتے تھے کہ شاہ صاحب فرماتے تھے، بھائی یہ چکنے چکنے گال تو ہمیں بھی پسند ہیں، ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، دیکھنے میں بھی، ہاتھ پھیرنے میں بھی. شاہ صاحب اسی طرح فرماتے، فرمایا یہ چکنے چکنے گال جو ہیں یہ ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، جب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ شکل اور صورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ہم نے اپنے گال پر یہ شکل بنائی ہے، ورنہ یہ گال تو ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ دین آسان ہے، لیکن اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، اور مجاہدہ جو ہے یہ بہت کٹھن اور تکلیف دہ چیز ہے. اسی کو ہمارے حکیم صاحب دامت برکاتہم نے یہی چیزیں سمجھائی ہیں کہ بھئی یہ تکلیفیں اٹھا لو. خواجہ صاحب کا وہ مصرع بھی مجھے یاد ہے، فرمایا کہ کچھ دنوں سہلے مشقت دین کی، کچھ دنوں سہلے مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے. فرمایا دنیا میں تم اپنی لذتوں کو اگر چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ان لذتوں کو چھوڑنے کے بدلے میں تمہیں آخرت کے بلند بلند مقامات اور درجات دیں گے. اس لیے کہ آپ نے بھی تو دنیا میں کچھ کیا، تب اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتے ہیں. ایک غالباً ان کا واقعہ بس سن لیجئے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ جو ایک حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہت کو چھوڑ کے چلے گئے، جنگل میں بیٹھ گئے بادشاہت. حضرت ثانوی فرماتے ہیں ایسی تو مثالیں ملیں گی کہ بادشاہت کو لات مار کے ادھر آ گئے، لیکن ایسی مثالیں نہیں ملیں گی کہ فقیری چھوڑ کے بادشاہت اختیار کر. تاریخ انہوں نے فرمایا کہ تاریخ میں ایسا ہی ہے. بادشاہت چھوڑ دی، جنگل میں بیٹھ گئے. وہاں پہلے سے ایک متوکل اللہ بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کب سے بیٹھا تھا. تو جب یہ جا کے بیٹھے تو دیکھا تھوڑی دیر میں آسمان سے خوان نازل ہو رہا ہے حضرت ابراہیم ابن ادھم کے پاس. تو یہ جو بیٹھا ہوا تھا یہ سوچنے لگا کہ میں اتنے دن سے بیٹھا ہوں، مجھے بھوسی ٹکڑے بھی نہیں ملے، یہ پتہ نہیں کون آ گیا، ابھی تو بیٹھا ہے اور ابھی سے خوان نازل ہو گیا. علماء نے، حضرت تھانوی نے یہ واقعہ نقل فرما کے فرمایا کہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، ارے ظالم، تو جو یہاں اتنے عرصے سے بیٹھا ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ تو نے میری خاطر کیا؟ تو گھاس کاٹنے والا تھا، ایک کھرپی، اور تو نے ایک دو چیزیں میرے راستے میں چھوڑی ہیں. یہ تو وہ ہے کہ جس نے بادشاہت کو لات مار دی میری خاطر. تو یہ فرمایا کہ یہ بادشاہت چھوڑ کے میرے پاس آیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ میں کتنے عرصے سے بیٹھا تھا اور یہ کتنی دیر سے آیا ہے. اسی کو مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا، غالباً انہی کا یہ کلام ہے، فرمایا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. دلائل بیان کرنے کا نام توحید نہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ تعالی خود فرمائے، یہ ہے میرا بندہ جو میری رضا کی خاطر یہ سارے کام کر کے آیا ہے. جتنی تکلیفیں اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے اٹھاؤ گے، خدا کی قسم یہ عارضی ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے. اگر جنت چاہتے ہو تو دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرو، اور اگر دنیا کی تکلیفیں چھوڑ کے مزے اور لذتیں لوٹنے کے لیے لگ گئے تو فرمایا کہ بھئی ہمیں الزام نہ دینا، جہنم میں گئے ہو تو اپنے عمل سے گئے ہو، اور جنت میں جاؤ گے تو اپنے عمل سے جاؤ گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ، جہنم سے اگر بچنا چاہو، جہنم کی آگ سے، تو اپنے ایمان اور عمل سے کوشش کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہو تو بخشی جاؤ گی، نبی کی بیٹی بھی اگر نہ بخشی جائے بغیر ایمان اور عمل کے، تو اب آپ بتائیے، یہ نسبتیں جو ہیں بہرحال سر پہ رکھنے کے قابل ہیں، لیکن اگر آپ اللہ والوں سے جڑیں اور عمل کچھ نہ کریں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ نسبت پہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اس لیے کہ اگر اس کائنات میں کوئی نسبت ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ والوں سے ملیں اور پھر ہم اس کے لیے کام بھی کریں، تب جا کے ہماری یہ منزل آسان ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ، ہمیں دنیا میں گناہوں کے جال بچھے ہیں، گناہ میں مزہ بہت ہے، لیکن اے اللہ ہمیں آخرت کی خاطر گناہوں سے نفرت ہمارے دل میں ڈال دے. اے اللہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ، ہمارے چھپے ہوئے اور علانیہ گناہ سب کو بخش دے اور معاف فرما دے. اے اللہ، اتنا خوف اور اتنی خشیت مجھے بھی دے دے، سب کو دے دے، کہ اگر گناہ کا موقع آئے تو ہم یہ سوچ کے ہٹ جائیں کہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. اے اللہ، یہ دنیا بہرحال اب تک چل رہی ہے، لیکن جنت کے لیے ہمیں کام کرنے اور تکلیفیں اٹھانے کا حوصلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اتنی ڈال دے کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور آخرت کی فکر میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما. اور اے اللہ، اور بھی جتنے گناہگار ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی حلاوت عطا فرما اور اعمال صالحہ کی شیرینی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عبادتوں میں اور ریاضتوں میں لگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت کا مستحق بنا دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم.